السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد امین. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ امریکہ ان دہشت گرد تنظیموں کو شکست دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے پر تیار ہے جو محفوظ پناہ گاہوں کی تلاش میں ہیں. پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کی جیلوں میں اس وقت تقریباً 555 پاکستانی قیدی ہیں. بھارت کے شہر ممبئی کے ایک ریستوران میں لگنے والی آگ سے کم از کم 15 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں، اور امریکہ کے شہر نیو یارک کے ایک رہائشی عمارت میں بھڑکنے والی آگ سے 12 افراد ہلاک اور 4 شدید زخمی ہو گئے ہیں. قاہرہ کے جنوب میں گرجا گھر کے باہر ایک مسلح شخص نے فائرنگ کر کے کم از کم 4 افراد کو ہلاک اور 5 کو زخمی کر دیا، اور روس میں ماحولیات کے لیے کام کرنے والے گروپ کے لیڈر کو نقاب پوش حملہ آوروں نے حملہ کر کے زخمی کر دیا ہے. امریکہ کے شمال مشرقی اور وسط مغربی ریاستیں ان دنوں شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں، اور سردی کی حالیہ لہر جنوری کے پہلے ہفتے تک جاری رہنے کا امکان ہے. جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ ان کے ملک نے ہانگ کانگ کے جھنڈے والے بحری جہاز کو قبضے میں لیا ہے جو شمالی کوریا کے ایک جہاز کو بین الاقوامی پانیوں میں ایندھن منتقل کر رہا تھا. اور یہ تھیں خبریں جو ہم آپ کو سنوائیں گے، ان کی 6 سرخیاں. اور پاکستان سے سب سے پہلے یہ خبر ہے کہ حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب پر سوال اٹھایا ہے. اطلاعات کے مطابق عدالت عظمیٰ کی طرف سے نااہل قرار دیے جانے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی رواں اختتاف میں ہفتہ سعودی عرب جائیں گے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. جی السلام علیکم اشتیاق.
جی وعلیکم السلام.
یہ بتائیے گا کیا خبریں ہیں آپ کے پاس اس بارے میں؟
جی شہباز شریف اسی ہفتے سعودی عرب روانہ ہوئے تھے. انہیں سعودی عرب لے جانے کے لیے سعودی حکومت نے ایک خصوصی طیارہ بھیجا تھا جس کے ذریعے وہ بدھ کو سعودی عرب پہنچے تھے. ان کے اس دورے کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اس دوران وہ اعلیٰ سعودی حکام سے ملاقاتیں کریں گے، تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا تھا کہ ان ملاقاتوں کا موضوع کیا ہوگا. یہ دورہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس نے حال ہی میں ایک اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر 2018 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کو کامیابی ملتی ہے تو شہباز شریف جو ہے وہ حکمران جماعت کے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے. اب جب کہ شہباز شریف وہاں ہیں تو یہ اطلاعات بھی ہیں کہ
جی
جس کی وجہ سے حزب مخالف کی جماعتیں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی طرف سے اس پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے.
اچھا یہ جو خبر ہے کہ نواز شریف بھی وہاں جائیں گے تو کیا امکانات ہیں کہ یہ دونوں وہاں کسی خاص گروپ میں شامل ہو رہے ہیں، کسی خاص مذاکرے میں شامل ہو رہے ہیں؟
جی شہباز شریف کی جو روانگی تھی اس وقت تو پنجاب حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے شہزادہ سلمان ان کی دعوت پر یہ دورہ ہو رہا ہے تو ان سے وہ ملاقات کریں گے، جبکہ دیگر حکام سے بھی باتیں ہوں گی، بات چیت ہوگی ان کی. ترکی کے وزیر اعظم جو کہ سعودی عرب کے دورے پر تھے وہاں بھی شہباز شریف کی ملاقات ہوئی تھی. تو نواز شریف کے دورے کے دوران بھی توقع ہے کہ ان کی شاہی خاندان یا وہاں کے جو سینئر حکام ہیں ان سے ملاقات ہو سکتی ہے. لیکن ملک میں یہ قیاس آرائی ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ پھر جب کہ نواز شریف کو عدالت عظمیٰ کی طرف سے نااہل قرار دیا جا چکا ہے اور وہ ملک میں ایک مہم بھی چلا رہے ہیں تو اس تمام تر صورتحال کے تناظر میں سعودی عرب ایک مرتبہ پھر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے جس میں نواز شریف اور اداروں کے درمیان مصالحت کی بات ہو سکتی ہے. اور این آر او کا ذکر ہو رہا تھا جسے پیپلز پارٹی مسترد کر چکی ہے، عمران خان بھی اسے مسترد کر چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ آج جو خورشید شاہ نے بھی کہا کہ اس طرح کے این آر او کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور پاکستان ایک جوہری طاقت ہے، اسے اپنے مسائل اپنے ملک میں ہی حل کرنے چاہیے بجائے اس کے کہ وہ کسی اور ملک کی طرف دیکھے.
بہت شکریہ محمد اشتیاق. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں محمد اشتیاق، جن سے ہم بات کر رہے تھے کہ شہباز شریف پہلے ہی سعودی عرب میں موجود ہیں اور امکان ہے کہ نواز شریف بھی وہاں جائیں گے. اور اب کچھ مزید خبریں. امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ امریکہ ان دہشت گرد تنظیموں کو شکست دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے پر تیار ہے جو محفوظ پناہ گاہوں کی تلاش میں ہیں. امریکہ کے موقر اخبار نیو یارک ٹائمز میں مجھے ہماری سفارتکاری پر فخر ہے کہ عنوان سے لکھے گئے مضمون میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کو دہشت گردوں کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ بننے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو ہمارے ساتھ شراکت داری کی خواہش کا اظہار کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اپنی سرزمین سے دہشت گرد گروپوں کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. اور پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کی جیلوں میں اس وقت تقریباً 555 پاکستانی قیدی ہیں. وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا کہ بھارتی جیلوں میں قید پاکستانی مختلف الزامات میں بند ہیں، جن میں منشیات کی اسمگلنگ، ویزا قوانین کی خلاف ورزی کے علاوہ ماہی گیروں سمیت وہ پاکستانی شہری بھی شامل ہیں جو غلطی سے سرحد عبور کر گئے تھے. انہوں نے بتایا کہ بھارت نے 22 دسمبر 2017 کو اپنی جیلوں میں بند 4 پاکستانی قیدیوں کو رہا کیا تھا. پاکستان نے گزشتہ ہفتے اپنے ہاں قید 291 بھارتی ماہی گیروں کو 2 مراحل میں رہا کرنے کا فیصلہ کیا تھا. بھارت کے شہر ممبئی میں ایک ریستوران میں لگنے والی آگ سے کم از کم 15 افراد ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. مرنے والوں میں زیادہ تر خواتین شامل ہیں. ممبئی کے محکمہ فائر بریگیڈ کے ایک افسر بال کرشنا کدام نے صحافیوں کو بتایا کہ آگ جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب 1 بجے 4 منزلہ عمارت کی چھت پر قائم ریستوران میں لگی، جس نے آدھے گھنٹے کے اندر ہی پوری ریستوران اور عمارت کی بالائی منزل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. امریکہ کے شہر نیو یارک کے ایک رہائشی عمارت میں بھڑکنے والی آگ سے 12 افراد ہلاک اور 4 شدید زخمی ہو گئے ہیں. نیو یارک شہر کے میئر بل ڈی بلازیو کے مطابق آگ جمعرات کی شام 7 بجے نیو یارک کے علاقے برونکس کی ایک 5 منزلہ عمارت کی پہلی منظر پر لگی، جس نے آنن فانن پوری عمارت کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. جائے حادثہ کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے میئر نے بتایا کہ ہلاک شدگان میں 1 سالہ بچہ بھی شامل ہے. قاہرہ کے جنوب میں ایک گرجا گھر کے باہر ایک مسلح شخص نے فائرنگ کر کے کم از کم 4 افراد کو ہلاک اور 5 سے زیادہ کو زخمی کر دیا ہے. مرنے والوں میں کم از کم 1 پولیس اہلکار شامل تھا. مصری عہدیداروں نے بتایا کہ حملہ آور کو فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک کر دیا گیا، جس نے جمعے کے روز ہلوان صوبے میں قبطی چرچ پر حملہ کر دیا تھا. عہدیدار کسی دوسرے ممکنہ حملہ آور کو تلاش کر رہے ہیں. کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. روس میں ماحولیات کے لیے کام کرنے والے گروپ کے ارکان نے کہا ہے کہ جنوبی روس کے شہر کراسنودار میں جمعرات کو دیر گئے نقاب پوش حملہ آوروں نے ان کے لیڈر پر حملہ کر دیا. شمالی کاراکاس میں ماحول کی نگرانی کے سربراہ آندرے رودمارخا کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال داخل کر دیا گیا ہے. امریکہ کے شمال مشرقی اور وسط مغربی ریاستیں ان دنوں شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں، اور سردی کی حالیہ لہر جنوری کے پہلے ہفتے تک جاری رہنے کا امکان ہے. جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ ان کے ملک نے ہانگ کانگ کے جھنڈے والے بحری جہاز کو قبضے میں لیا ہے، جو شمالی کوریا کے ایک جہاز کو بین الاقوامی پانیوں میں تیل منتقل کر رہا تھا، باوجود کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں. یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے. فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی ایک رپورٹ ہے کہ جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید نے جمعے کو راولپنڈی کے تاریخی لیاقت باغ میں اجتماع سے خطاب کیا. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید نے جمعے کو راولپنڈی کے تاریخی لیاقت باغ میں ایک اجتماع سے خطاب کیا. جماعت و دعویٰ کا شمار ان جماعتوں میں ہوتا ہے جن پر اقوام متحدہ کے علاوہ امریکہ کی طرف سے بھی پابندی عائد کی جا چکی ہے. سیاسی و مذہبی جماعتوں پر مشتمل اتحاد دفاع پاکستان کونسل کے زیر اہتمام جمعے کو لیاقت باغ میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی, جس کا مقصد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے خلاف آواز بلند کرنا تھا. واضح رہے کہ دفاع پاکستان کونسل میں سیاسی و مذہبی جماعتوں کے علاوہ کلدم تنظیمیں بھی شامل ہیں, جن کی قیادت کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے عوامی اجتماعات میں شرکت کا موقع مل جاتا ہے. رواں سال اگست میں جماعت و دعویٰ نے ملی مسلم لیگ کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنانے کا بھی اعلان کیا تھا, لیکن الیکشن کمیشن نے اس کے اندراج کی درخواست مسترد کر دی تھی. جماعت و دعویٰ نے اس فیصلے کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کر رکھی ہے. تاہم اس کے باوجود حافظ سعید نے اپنی تنظیم کی سیاسی جماعت کے پہلے دفتر کا افتتاح گزشتہ ہفتے لاہور میں کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کی جماعت آئندہ سال ہونے والے عام انتخابات میں حصہ لے گی. امریکہ حافظ سعید کی طرف سے آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینے کے ارادے پر تشویش کا اظہار کر چکا ہے. گزشتہ ہفتے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ حافظ سعید کا تعلق لشکر طیبہ سے ہے, جسے امریکہ ایک دہشت گرد تنظیم تصور کرتا ہے, جبکہ امریکہ حافظ سعید کی گرفتاری میں مدد کے لیے $1 کروڑ کے انعام کا اعلان بھی کر چکا ہے. تجزیہ کار خادم حسین کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ایسی جماعتوں کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دینے سے اسلام آباد کے اپنے پڑوسی ممالک سے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں,
جن کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پہ اور خطے کے ممالک کے حوالے سے کافی خدشات پائے جاتے ہیں. ان تنظیموں کا اس طرح پاکستان کی پارلیمانی سیاست میں داخل ہونا, عوامی سطح پر ان کا فعال ہونا اور بالکل عوامی سطح پہ ان کے دفتر کا کھولنا, جبکہ انہوں نے اپنے انتہا پسند رویے کو یا جو پڑوسی ممالک میں ان کی سرگرمیاں ہیں ان سے نہ انکار کیا ہے نہ ان سے لاتعلقی کا اعلان کیا ہے, اس صورت میں یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ پاکستان خطے کے ممالک سے اور بین الاقوامی سطح پہ کٹ جائے گا, سیاسی سطح پہ بھی کٹ جائے گا, معاشی نقصان بھی ہوگا اور سٹریٹجک نقصان بھی ہوگا.
امریکہ اور بھارت لشکر طیبہ کو 2008 میں ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں, لیکن حافظ سعید اس میں کسی بھی طرح کے ملوث ہونے کے دعووں کو مسترد کرتے ہیں. جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کو تقریباً 10 ماہ کی نظر بندی کے بعد نومبر میں رہا کیا گیا تھا. حافظ سعید کی نظر بندی ختم کرنے پر بھارت اور امریکہ کی طرف سے تشویش کا اظہار سامنے آیا تھا, جس پر پاکستان کا موقف تھا کہ حافظ سعید کی رہائی عدالت کے حکم پر عمل میں آئی ہے, جس کا انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کے شہر ممبئی کے ایک ریستوران میں لگنے والی آگ سے کم از کم 15 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. مرنے والوں میں زیادہ تر خواتین شامل ہیں. اس کی تفصیلات کے لیے نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہے سہیل انجم کی.
وسطی ممبئی کے لوور پریل علاقے میں کملا ملز کمپاؤنڈ میں واقع ایک ریسٹورینٹ میں زبردست آتش زدگی کے نتیجے میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے. ہلاک شدگان میں 11 خواتین ہیں اور بیشتر کی عمریں 20 اور 30 سال کے درمیان ہیں. یہ حادثہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب میں پیش آیا. 4 منزلہ عمارت کی چھت پر بانس اور پلاسٹک سے سائبان بنائے گئے تھے, انہی میں آگ لگی جو نصف گھنٹے کے اندر تمام منزلوں میں پھیل گئی. فائر بریگیڈ کے عملہ کو آگ پر قابو پانے کے لیے 3 گھنٹے تک جاں فشانی کرنی پڑی. اس عمارت میں مہنگے ریسٹورینٹ اور نیوز چینلوں کے دفاتر واقع تھے. ڈاکٹروں کے مطابق بیشتر اموات دم گھٹنے سے ہوئی ہیں. جس وقت یہ حادثہ پیش آیا ایک منزل پر برتھ ڈے پارٹی چل رہی تھی. 28 سالہ خاتون خوشبو نے ابھی اپنا برتھ ڈے کیک کاٹا ہی تھا کہ آگ لگ گئی. ہلاک شدگان میں وہ بھی شامل ہے. پولیس نے 3 افراد ہرتیش سنگھوی, جگر سنگھوی اور ابھیجیت منکا کے خلاف مختلف دفعات کے تحت کارروائی کی ہے, جبکہ بی ایم سی کے 5 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے. ایم این ایس کے ایک کارکن نے اکتوبر میں بی ایم سی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف یہ کہتے ہوئے شکایت کی تھی کہ یہاں کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. اس پر کہا گیا تھا کہ وہاں کچھ بھی غیر قانونی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے حادثے کی جانچ کا حکم دے دیا ہے۔ صدر رام ناتھ کووند، وزیر اعظم نریندر مودی اور کانگریس صدر راہل گاندھی نے اس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور ہلاک شدگان کے اعزاز سے تعزیت کی۔ رکن پارلیمنٹ اور سابق اداکارہ ہیما مالنی نے یہ کہتے ہوئے ایک تنازع پیدا کرنے کی کوشش کی کہ بڑی تعداد میں دوسرے مقامات سے آنے والے تارکین کی وجہ سے آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ بتا جاتا ہے کہ حادثے کی وجہ سول ادارہ بی ایم سی کی لاپرواہی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
امریکہ کے شہر نیو یارک کی ایک رہائشی عمارت میں بھڑکنے والی آگ سے 12 افراد ہلاک اور 4 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ نیو یارک شہر کے میئر بل ڈی بلازیو کے مطابق آگ جمعرات کی شام 7 بجے نیو یارک کے علاقے برونکس کی ایک 5 منزلہ عمارت کی پہلی منزل پر لگی، جس نے آنن فانن پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جائے حادثہ کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے میئر نے بتایا کہ ہلاک شدگان میں 1 سالہ بچہ بھی شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا،
Tonight here in the Bronx there are families that have been torn apart. This is the worst fire tragedy we have seen in this city.
نیو یارک کے میئر کہہ رہے ہیں چاروں افراد بری طرح جھلسے ہوئے ہیں، جس کے باعث خدشہ ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ شہر میں آگ لگنے کا یہ پہلا المیہ ہے اور ہماری معلومات کے مطابق پچھلی 1/4 صدی میں یہ واقعہ نہیں ہوا۔ یہ تھے میئر ڈی بلازیو کے الفاظ۔ نیو یارک کے فائر کمشنر نائگرو نے کہا کہ آگ کی شدت بہت زیادہ تھی، جس کی وجوہات کا تعین کیا جا رہا ہے۔ آگ بجھانے کی کاروائی میں 170 سے زائد فائر فائٹرز نے حصہ لیا، جنہوں نے منفی 9 ڈگری سینٹی گریڈ کی سخت سردی میں کئی گھنٹوں کی کاروائی کے دوران عمارت میں پھنسے درجنوں افراد کو نکالا۔ حکام کا کہنا ہے کہ عمارت 100 سال پرانی تھی، جس کے باعث اس میں آگ بجھانے کا جدید خودکار نظام نصب نہیں تھا۔ یہ 1990 کے بعد نیو یارک میں پیش آنے والی آتش زدگی کا سب سے ہلاکت خیز واقعہ ہے۔ میانمار میں فوجی حملوں سے بھاگ کر آنے والی خواتین نے فوجیوں کے ہاتھوں خوفزدہ کر دینے والی بے شمار کہانیاں بیان کی ہیں۔ اب وہ بڑے بڑے پناہ گزین کیمپوں میں مقیم ہیں اور انہیں نہ صرف ماضی کے المیوں سے نمٹنا ہے بلکہ مستقبل کے خطروں کا بھی سامنا کرنا ہے۔ سٹیف سینفرٹ نے کیمپوں میں ماہرین سے گفتگو کی ہے کہ وہ خطروں کی زد میں سب سے زیادہ آنے والوں کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ رپورٹ کی تفصیلات مدثرہ منظر سے۔
بنگلہ دیش میں ہزاروں خواتین پناہ گزین بظاہر کیمپوں میں گزارا کر رہی ہیں، مگر بہت سی وہ خواتین جنہوں نے میانمار کی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جنسی تشدد برداشت کیا ہے، ڈپریشن اور صدمے کے بعد کی صورتحال سے گزر رہی ہیں، جو ان کے لیے ایک بیماری بن گیا ہے۔ ریجینا ایک روہنگیا دادی ہیں جو اس سال کے شروع میں اپنے گاؤں پر فوجیوں کے حملے کے بعد اپنی پوتی سے بچھڑ گئی تھیں اور تب سے اپنے اندر ایک خلا محسوس کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
I heard that the military came and entered the house and grabbed her and stole her property, but I didn't see it. I was told they checked the house and grabbed
whatever. میں نے سنا کہ فوج آئی، گھر میں داخل ہوئی، اسے پکڑ لیا اور ساری قیمتی چیزیں چرا لیں، مگر میں نے یہ سب دیکھا نہیں، مجھے بتایا گیا۔ انہوں نے گھر کی تلاشی لی اور جو چاہا لے گئے۔ اگر کوئی جوان عورتیں تھیں تو وہ انہیں لے گئے، بہت سی عورتوں کی آبرو ریزی کی۔ چونکہ خوراک اور چھت جیسے مسائل کو زیادہ فوقیت حاصل ہو گئی ہے، اس لیے ذہنی مریضوں کو علاج میسر نہیں آ رہا۔ اس المیہ میں اضافہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ ان خواتین کی ضروریات کے بارے میں دنیا کو بتانے کے لیے کوئی رابطے کے وسائل نہیں ہیں۔ سینٹر فار سوشل انٹیگریٹی کی جیسیکا اولنی کہتی ہیں،
Many also lost their husbands. So you have many female-headed households, women who are still needing support to figure out how services work and how to access them.
اب بہت سی خواتین کے شوہر نہیں رہے تو وہ خود گھر چلا رہی ہیں۔ خواتین اب تک یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ سہولتیں کیا ہیں اور ان تک رسائی کیسے ممکن ہے۔ انہیں اپنی بات، اپنی ضرورت کہنے کا تجربہ نہیں، چنانچہ وہ سہولتوں سے محروم ہیں اور اسی وجہ سے ان کی حالت خاص طور پر خطرناک ہے۔ علاج میں مدد کے لیے پناہ گزینوں کی بین الاقوامی تنظیم آئی او ایم جیسی تنظیمیں ایسے محفوظ مراکز قائم کر رہی ہیں جہاں خواتین طبی ماہرین سے نفسیاتی اور طبی امداد حاصل کر سکیں۔ آئی او ایم کی فائیونا میکگریگر کہتی ہیں
It's safe, it's secure, it's only other women there, and they can talk about the things that are important to them.
It also gives us an opportunity to... وہاں دیگر خواتین ہیں اور وہ ان سے ان چیزوں کے بارے میں بات کر سکتی ہیں جو ان کے لیے اہم ہیں. ایسے میں جبکہ توجہ بہت سی خواتین کو بچانے سے دوبارہ آبادکاری کی طرف مبذول ہو رہی ہے, یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ آیا میانمار میں ان حملوں کے مجرم کبھی سزا پا سکیں گے؟ مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے شمال مشرقی اور وسط مغربی ریاستیں ان دنوں شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں اور سردی کی حالیہ لہر جنوری کے پہلے ہفتے تک جاری رہنے کا امکان ہے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاتس کا ہوک کی ایک رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد.
نیو یارک شہر کے معروف ٹائم اسکوائر پر نئے برس کا واٹر فورڈ کرسٹل بال اپنی جھنکار سنانے کے لیے بالکل تیار ہے. تاہم جو 110 برس پرانی اس روایت میں حصہ لینا چاہتے ہیں انہیں منجمد کر دینے والی سردی کے لیے بھی خود کو تیار کرنا ہوگا. اس تقریب میں جب کرسٹل بال اپنے مخصوص انداز میں گرتا نظر آتا ہے, کانسرٹس منعقد ہوتے ہیں جن میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی معروف ہستیاں شرکت کرتی ہیں. امریکہ کی وسطی اور شمال مشرقی تقریباً 20 ریاستیں شدید سردی اور برف باری کی لپیٹ میں ہیں. پینسلوینیا کے شہر ایری سے تعلق رکھنے والے ایک رہائشی کہتے ہیں کہ 1.5 میٹر تک برف پڑ چکی ہے اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اتنے کم درجہ حرارت کی وجہ سے سڑکوں کی صفائی میں مشکل پیش آ رہی ہے جس نے تعطیلات میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والوں کے سفر میں رکاوٹ ڈال دی ہے. نیو یارک ریاست کی جانب سفر کرنے والی ایک خاتون کہتی ہیں میں ایک گھنٹے میں محض 20 میل کا سفر ہی طے کر پائی ہوں. ہنگامی امداد اور شیلٹر فراہم کرنے والی تنظیمیں اپنی گاڑیوں میں بے گھر افراد اور ان لوگوں کو بٹھا بٹھا کر لا رہی ہیں جو اس شدید سردی میں بے یار و مددگار ہیں. شکاگو میں شیلٹر فراہم کرنے والے ادارے سے منسلک مس فرانسسکن کہتی ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہ مہمان اس یخبستہ سردی میں 15 سے 30 منٹ کے اندر اندر جم سکتے تھے. کچھ لوگ شاید بہت بہادر ہوتے ہیں اور سردی کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور گھر سے باہر اس موسم میں لطف اندوز ہونے کے لیے کئی طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں, مثلاً آئس اسکیٹنگ. خراب موسم جیسی کسی چیز کا وجود نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ موسم کے حساب سے کپڑے پہنے تو سردی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. بہت سے دیگر افراد کے لیے شدید سردی کا مطلب ہے ان کے پلانز میں تبدیلی.
But it's really cold. I don't know. We'll probably be inside on those days. Lots of movie days.
نوجوان اسکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور بعض والدین کے لیے ان یخبستہ دنوں کا مطلب ہے ڈھیروں موویز دیکھنا. ماہرین موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ شدید سرد موسم کے دوران امریکہ کے بیشتر حصے میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے کہیں نیچے رہنے اور خطرناک حد تک سرد ہوائیں چلنے کا امکان ہے. ویدر سروس نے شمالی ڈکوٹا اور وسکانسن کی پوری ریاستوں اور جنوبی ڈکوٹا, منیسوٹا, آیووا, میشیگن اور انڈیانا کے بیشتر مقامات پر شدید سردی کا الرٹ جاری کیا ہے. ویدر سروس نے شمال مشرقی ریاستوں میں ورمونٹ, نیو ہیمپشر اور نیو یارک کی ریاستوں میں شدید سرد ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے. ماہرین موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ اگر ان سرد ہواؤں میں زیادہ دیر تک بدن کا کوئی حصہ کھلا رہا تو فراسٹ بائٹ کا اندیشہ ہے اور یہ صورتحال آئندہ برس جنوری کے پہلے ہفتے تک جاری رہنے کا امکان ہے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کو اگر ایک لفظ میں استقلال کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہ ہے روس. وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار پیٹر ہائن لائن نے روس اور ٹرمپ کے تعلقات اور ان کے انتخاب میں کریملن کے کردار پر روشنی ڈالی ہے. تفصیلات بیان کر رہی ہیں مدثرہ منصر.
I have nothing to do with Russia. Everybody knows it. That was a Democrat hoax. It was an excuse.
روس کے ساتھ مجھے کوئی سروکار نہیں, سب جانتے ہیں یہ ڈیموکریٹس نے گھڑا ہے, یہ انتخابات میں شکست کا جواز بنایا گیا. صدر ٹرمپ نے یہ بات 15 دسمبر کو وائٹ ہاؤس چھوڑتے ہوئے نامہ نگاروں سے کہی. سال کے اختتام پر ٹرمپ نے ان الزامات کی تردید کی کوشش کی کہ وہ کریملن کے لیے نرم رویہ رکھتے ہیں کیونکہ روس نے انتخابات میں ہلری کلنٹن کو شکست دینے میں ان کی مدد کی. ٹرمپ کے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے سے 2 ہفتے قبل جنوری میں انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جیمز کلیپر نے انکشاف کیا کہ سی آئی اے, ایف بی آئی اور این ایس اے نے مشترکہ طور پر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ولادیمیر پوتن نے ٹرمپ کی فتح یقینی بنانے کی کوشش کی. ہمارا اندازہ ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے سن 2016 میں ایک مہم کا حکم دیا جس کا مقصد امریکی صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونا تھا۔ روس کا مقصد جمہوری عمل پر امریکی عوام کے یقین کو کم کرنا، ہلری کلنٹن کو بدنام کرنا اور ممکنہ صدارت کے لیے ان کی انتخابی صلاحیت کو نقصان پہنچانا تھا۔ ہم مزید اندازہ لگاتے ہیں کہ پوتن اور روسی حکومت نے واضح طور پر منتخب صدر ٹرمپ کو ترجیح دی۔ یہ الفاظ تھے جیمز کلیپر کے۔ اس انکشاف کے فوراً بعد کانگریس کی جانب سے چھان بین شروع کر دی گئی۔ مارچ میں ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی نے تصدیق کی کہ ان کے ادارے نے بھی ٹرمپ ٹیم اور کریملن کے درمیان ممکنہ ساز باز کی چھان بین کی ہے۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد ٹرمپ نے کومی کو برطرف کر دیا۔ اس کے نتیجے میں اسپیشل کونسل رابرٹ مولر کی تقرری عمل میں آئی اور ان کی تحقیقات کے نتیجے میں ٹرمپ کی انتخابی مہم کے متعدد عہدیداروں پر مختلف الزامات کے تحت فرد جرم عائد کی جا چکی ہے یا وہ اعتراف جرم کر چکے ہیں۔ صدر کی حیثیت سے ٹرمپ کے الفاظ اور ان کے عملی اقدامات میں تضاد رہا ہے۔ حال ہی میں انہوں نے روس نواز فورسز سے برسر پیکار یوکرینی فوجوں کے لیے مہلک ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دی اور ماسکو کے خلاف نئی تعزیروں کے قانون پر دستخط کیے، اگرچہ ان کے مطابق اس قانونی مسودے میں بہت سے سقوم تھے۔ مگر اپنی تقریروں میں ڈونلڈ ٹرمپ اب بھی روس کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں۔
And I feel that having Russia in a friendly posture as opposed to always fighting with them is
اور میں محسوس کرتا ہوں کہ روس کے ساتھ انداز ان کے ساتھ لڑائی کے برعکس دوستانہ رکھنا دنیا کے لیے ایک اثاثہ اور ہمارے ملک کے لیے ایک اثاثہ ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی بوجھ۔ ان کی قومی سلامتی کی حکمت عملی روس کو ایک ایسا خطرناک مد مقابل قرار دیتی ہے جو امریکہ کے عالمی اثر و رسوخ کو کمزور کرنا چاہتا ہے اور جمہوریتوں کی قانونی حیثیت کو کم کرنے کے لیے تقریبی اقدامات کرتا ہے۔ مگر سیکیورٹی پالیسی بیان کرتے ہوئے اپنی تقریب میں ٹرمپ نے روس کے ساتھ شراکت قائم کرنے کی بات کی۔
Yesterday I received a call from President Putin of Russia thanking our country for the intelligence that our CIA
کل روسی صدر پوتن نے ٹیلی فون پر میرا شکریہ ادا کیا کہ سی آئی اے نے ان کے ملک کو ایسی انٹیلیجنس فراہم کی جو سینٹ پیٹرزبرگ میں دہشت گردی کے ایک بڑے منصوبے کے بارے میں تھی جس میں ہو سکتا تھا کہ ہزاروں افراد ہلاک ہو جاتے۔ وہ ان دہشت گردوں کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور یہ ایک بڑی بات ہے۔ کام اسی طرح ہونا چاہیے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ روس وہ مخروط ہے جس میں ٹرمپ کے ہر اقدام کو دیکھا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے صدر کو روس کے خلاف ممکنہ سخت رویہ اپنانا پڑ رہا ہے جو بصورت دیگر شاید اتنا سخت نہ ہوتا۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن کے جیمز کرچک کہتے ہیں
It's almost as if he's trying to overcompensate so that people won't assume the worst about him and Vladimir Putin. So you saw recently the measure allowing for the sale of weapons to
اس طرح شاید وہ ضرورت سے زیادہ تلافی کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان کے اور ولادیمیر پوتن کے بارے میں بدترین رائے قائم نہ کریں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یوکرین کو ہتھیاروں کی فروخت کی اجازت دی جو اوباما انتظامیہ نے برسوں روکے رکھی، ایسے میں جبکہ یوکرین میں لڑائی اب بھی جاری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار کا دوسرا برس بھی ایسا ہی لگ رہا ہے جیسا کہ پہلا برس جس میں روس کا معاملہ غالب رہا۔ رابرٹ مولر کی چھان بین بے رحمی سے نتیجے کی جانب بڑھ رہی ہے اور صدر اس کا دفاع کر رہے ہیں، جبکہ ان کا مقابلہ دنیا کے سٹیج پر ولادیمیر پوتن سے ہے جنہیں فوربس نامی جریدے نے ان سے زیادہ طاقتور قرار دے دیا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے بم دھماکے میں 41 افراد کی ہلاکت اور داعش کی جانب سے اس کی ذمہ داری قبول کیے جانے کی خبریں امریکی میڈیا میں نمایاں طور پر شائع کی گئیں۔ نیویارک ٹائمز نے اپنی خبر میں لکھا کہ کابل کے شیعہ ثقافتی مرکز پر ہونے والا یہ حملہ افغانستان کے شیعہ عوام کے خلاف پہلا حملہ نہیں تھا۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کے مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق جنوری 2016 سے لے کر اب تک ایک درجن سے زائد حملوں میں سینکڑوں کی تعداد میں شیعہ افراد ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ خبر کے مطابق کابل کے نائب پولیس چیف صادق مرادی نے بتایا کہ ایک خودکش بمبار تبیان ثقافتی مرکز میں داخل ہوا جہاں افغانستان پر سوویت یونین کے حملے کے بارے میں ایک مذاکرہ ہو رہا تھا، اور پھر اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس کے فوری بعد قریبی نصب کیے جانے والے دو بم بھی پھٹ گئے۔ افغانستان کے وزیر صحت وحید اللہ مجروح نے بتایا کہ حملے میں 41 افراد ہلاک اور 84 زخمی ہوئے۔ شمالی کوریا کو تیل کی فراہمی پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے رد عمل کی خبر دیتے ہوئے یو ایس اے ٹوڈے نے لکھا کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں اس رپورٹ پر بہت مایوسی ہوئی ہے جس کے مطابق چین کی جانب سے شمالی کوریا کو تیل کی فراہمی بدستور جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو کبھی بھی شمالی کوریا کے مسئلے کا مفاہمتی حل نہیں نکل سکے گا۔ خبر کے مطابق صدر ٹرمپ کا یہ رد عمل جنوبی کوریا کی اخباری رپورٹ کے بعد سامنے آیا جس کے مطابق تیل کی ترسیل کرنے والی چین اور شمالی کوریا کی گاڑیوں کو سمندر کے نزدیک تیل کا تبادلہ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ چین نے اس بات کی تردید کی ہے کہ اس کی حکومت نے شمالی کوریا پر اقوام متحدہ کی جانب سے تیل کی تجارت پر عائد پابندیوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ اگلے سال کے لیے اقوام متحدہ کے بجٹ میں کٹوتی کے بارے میں خبر دیتے ہوئے واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ بجٹ میں 28.5 کروڑ ڈالر کی کٹوتی کی گئی ہے اور امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے اس سلسلے میں اقوام متحدہ سے مذاکرات کیے تھے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے سن 2018 اور 2019 کے لیے عام اخراجات کی مد میں 5.4 ارب ڈالرز کا بجٹ منظور کیا۔ عام اخراجات کے بجٹ کے ذریعے اقوام متحدہ کے بہت سے منصوبوں کے لیے ادائیگیاں کی جاتی ہیں، لیکن ان میں قیام امن اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کی جانے والی اقوام متحدہ کی سرگرمیاں شامل نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے دفتر سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق بجٹ میں کی جانے والی کٹوتیوں کا اطلاق تنظیم کے بیشتر محکموں اور دفاتر پر ہوگا۔ امریکہ اقوام متحدہ کو سب سے زیادہ رقم فراہم کرنے والا ملک ہے اور تنظیم کے کل بجٹ میں امریکہ کا حصہ تقریباً 25% ہے۔ کوکب فرشوری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے لکھا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شراکت داری جاری رکھے گا۔ پاکستانی تجزیہ کاروں نے اس پر اظہار خیال کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل تفصیل بتائیں گے۔
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ امریکہ ان دہشت گرد تنظیموں کو شکست دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے پر تیار ہے جو محفوظ پناہ گاہوں کی تلاش میں ہیں۔ امریکہ کے موقر اخبار نیو یارک ٹائمز میں مجھے ہماری سفارتکاری پر فخر ہے کہ عنوان سے لکھے گئے مضمون میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کو دہشت گردوں کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ بننے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو ان کے ساتھ شراکت داری کی خواہش کا اظہار کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو اپنی سرزمین سے دہشت گرد گروپوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ ٹیلرسن کا یہ بیان امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کے گزشتہ ہفتے افغانستان کے دورے کے دوران دیے گئے بیان کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان مبینہ طور پر دہشت گردوں کو اپنے ہاں پناہ گاہیں فراہم کر رہا ہے۔ اگرچہ امریکی وزیر خارجہ ٹیلرسن کے تازہ بیان پر تاحال پاکستان کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم پاکستانی عہدیدار ملکی سرزمین پر کسی بھی شدت پسند گروپ کے محفوظ ٹھکانوں کی موجودگی کو مسترد کرتے ہیں جو ان کے بقول کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہوں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ افغان طالبان سے منسلک دڑے حقانی نیٹ ورک کی مبینہ محفوظ پناہ گاہیں پاکستان میں موجود ہیں، جنہیں وہ افغانستان میں عسکری کاروائیوں کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے جمعرات کو امریکہ کے نائب صدر پینس کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں بشمول حقانی نیٹ ورک کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں اور ان کے بقول انہوں نے کافی کچھ کیا ہے اور وہ کسی کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نئی سیکیورٹی پالیسی میں بھی پاکستان سے کہا گیا تھا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کردار ادا کرے۔ دوسری طرف بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے سخت بیانات اسلام آباد اور واشنگٹن کی ترجیحات ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی گمازی کرتے ہیں۔ بین الاقوامی امور کے ماہر حسن عسکری نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
امریکہ چاہتا یہ ہے کہ پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پرائیورٹیز ہیں، ترجیحات ہیں، وہ وہی ہونی چاہیے جو واشنگٹن کرتا ہے، یعنی جو امریکہ کا مفاد ہے، جس طریقے سے امریکہ اپروچ کرنا چاہتا ہے وار آن ٹیررزم کو، اس طریقے سے پاکستان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ وہ میرا خیال ہے نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں اس خطے میں وہ امریکہ کے اس خطے خطے میں سیکیورٹی کے مسائل سے کافی مختلف ہیں.
تاہم انہوں نے کہا کہ افغانستان اور خطے کے امن و سلامتی کے لیے دونوں ملکوں میں قریبی تعاون ضروری ہے.
امریکہ اصرار زبانی کرتا رہے اور کوئی اگر فوجی کاروائی قسم کی کوئی چیز نہ ہو تو معاملے تعلقات ترقیوں ناراضگیوں کے باوجود چلتے رہیں گے, کیونکہ جہاں دونوں ممالک ایک دوسرے سے نالا ہیں کچھ معاملات میں, وہاں دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے. افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان کے تعاون کی ضرورت ہے, اس کے بغیر غالباً یہ حل نہیں کر سکیں گے.
اسلام آباد کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ طویل المدت تعلقات کے لیے مشترکہ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس سلسلے میں حالیہ مہینوں میں دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطے بھی ہوئے, اور اسی سلسلے میں امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اور وزیر دفاع جم میٹس بھی پاکستان کے دورے کر چکے ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جمعرات کے روز ایک نیوز کانفرنس میں پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں اور وہ مزید کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے پاکستانی سرزمین پر حقانی نیٹ ورک کی موجودگی کے حوالے سے امریکہ کے الزامات کو بھی رد کیا. پاکستانی فوج کے ترجمان کے اس بیان کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھی شہناز نفیس نے یہاں امریکہ میں تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں ایشیا سینٹر کے ڈائریکٹر بیرت گوپال اور پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار ریٹائرڈ جنرل طلعت مسعود سے گفتگو کی ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
پاکستانی دفاعی تجزیہ نگار جنرل طلعت مسعود کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج کی جانب سے اس طرح کے بیانات کی بڑی وجہ بقول ان کے امریکہ کی طرف سے پاکستان پر پڑنے والا مسلسل دباؤ ہے.
تو پاکستان بھی تنگ پڑ گیا ہے کہ یہ کیا مطلب ہے ان کا, پاکستان کے جوان اور پاکستان کے سویلین جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, تو اس کے باوجود اگر امریکہ یہ کہتا رہتا ہے کہ آپ اور بھی قربانیاں دیں تو کیا مطلب ہے ان کا کہ پاکستانی امریکہ کی جنگ لڑیں؟ یا یہ سوال اٹھ رہا ہے پاکستان میں کہ امریکن چاہتے کیا ہیں؟ تو پاکستان کا یہ موقف ہے کہ اگر آپ اس میں تعاون کریں گے تو جو ہمارے مقاصد ہیں, بلکہ ہم افغانستان میں کو مستحکم چاہتے ہیں, افغانستان میں امن چاہتے ہیں.
ایک امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل میں ساؤتھ ایشیا سینٹر کے سربراہ بیرت گوپال سوے کا کہنا تھا کہ امریکی اور پاکستانی عہدیداروں کی جانب سے حالیہ بیانات کی وجہ دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستانی وزیر خارجہ خواجہ آصف کا دورے امریکہ کے دوران اپنی سرزمین پر دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی کا اعتراف اور اب پاکستانی فوج کے ترجمان کی جانب سے اس کی تردید سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے.
And on the other level, you have the military establishment blatantly denying that such things even exist.
ایک جانب آپ کی سویلین لیڈرشپ ایک چیز کا اعتراف کرتی ہے تو دوسری جانب آپ کی فوج اسی چیز کی تردید کرتی ہے. اور میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اٹلانٹک کاؤنسل میں کہہ چکے ہیں کہ اگر پاکستان نے دہشت گردوں کی پشت پناہی جاری رکھی تو وہ بہت کچھ کھو دے گا. مسٹر گوپال کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسے ثبوت موجود ہیں جن سے پاکستان میں انتہا پسند تنظیموں کی موجودگی کا پتا چلتا ہے, اور عالمی قوانین کے تحت پاکستان اس بات کا پابند ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے جو پاکستان کی سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اسامہ بن لادن کی پاکستان میں ہلاکت, ملا عمر کی پاکستان میں موجودگی اور دیگر کئی ایسے انتہا پسند رہنماؤں کی پاکستان میں ہلاکت کو شواہد کے طور پر دیکھا جاتا ہے. تاہم جنرل طلعت مسعود کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ امریکہ کا دشمن پاکستان کا بھی دشمن ہو.
پاکستان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مفاد اور آپ کے مفاد میں فرق ہے, تضاد ہے, اس لیے کہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے جو دشمن ہیں آپ ان کو ٹیکل کریں, آپ ہمیں ہر کو دشمن کیوں بنانا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے ملک کے بھی بہت سے دشمن ہیں.
دونوں ممالک کے تجزیہ نگاروں کا کہنا تھا کہ باہمی تعلقات کی بہتری اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے مشترکہ راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے. شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ٹریفک پولیس کے ایک سب انسپیکٹر کو اپنی گاڑی سے کچل کر ہلاک کرنے والے بلوچستان اسمبلی کے رکن کو جیل سے ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں ٹریفک پولیس کے ایک سب انسپکٹر کو اپنی گاڑی سے کچل کر ہلاک کرنے والے بلوچستان اسمبلی کے رکن عبد المجید اچکزئی کو جیل سے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ مقدمے کی سماعت کرنے والی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جمعرات کو 500,000 روپے کے زر ضمانت کے عوض مجید اچکزئی کی ضمانت منظور کی تھی، جس کے بعد جمعے کو انہیں کوئٹہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ جیل سے رہائی کے موقع پر مجید اچکزئی کی جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے کارکنان اور ان کے قبیلے کے لوگوں کی بڑی تعداد نے ان کا استقبال کیا۔ مجید اچکزئی نے رواں سال جون میں کوئٹہ شہر کی ایک اہم گزرگاہ زرغون روڈ پر ٹریفک پولیس کے ایک سب انسپکٹر آجی عطا محمد کو مبینہ طور پر اپنی گاڑی تلے رون ڈالا تھا، جو کہ بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گئے تھے۔ پولیس حکام نے اس وقت واقعے کی ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لی تھی اور مجید اچکزئی کے ڈرائیور کو اس کیس میں حراست میں لے لیا تھا، لیکن واقعے کے چند روز بعد جی پی او چوک پر پولیس کی جانب سے لگائے گئے خفیہ کیمروں کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی، جس میں اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی چوک پر کھڑے سب انسپکٹر کو ٹکر مار کر شدید زخمی کر دیتی ہے۔ بعد ازاں اسی گاڑی سے بلوچستان اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین مجید اچکزئی کو اترتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ گرفتاری کے بعد عبد المجید اچکزئی کے خلاف 3 مزید مقدمات بھی سامنے آئے تھے، جن میں قتل، اغوا برائے تاوان اور گاڑی کے انجن کا نمبر تبدیل کرنے کے الزامات شامل تھے۔ تاہم بعد میں نمبر ٹیمپرنگ کرنے اور اغوا برائے تاوان کے مقدمات میں عدالت نے ان کو مناسب شواہد نہ ملنے پر بری کر دیا تھا، جبکہ قتل کا مقدمہ ابھی بھی زیر سماعت ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ساجد تری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران رکن اسمبلی کی ضمانت پر رہائی کے فیصلے کو قانون کے مطابق قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مروجہ قانون کے مطابق یہ ایک قابل ضمانت مقدمہ ہے اور اس کیس کی نوعیت کے اعتبار سے عبد المجید اچکزئی کی پہلے ہی ضمانت ہو جانی چاہیے تھی۔ تاہم ان کے بقول پولیس کی جانب سے ایف آئی آر میں مبینہ غلطیوں کے باعث ان کی رہائی میں تاخیر ہوئی۔
ہمارے سسٹم میں انویسٹیگیشن کا اتنا کمزور سسٹم ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے یہاں پہ کسی بیچارے بغیر قصور کے لوگوں کو تو سزا مل جاتی ہے اور قصوروار جو چھٹ جاتا ہے۔ ابھی جو ٹیررزم کے جو واقعات جو طاقتور لوگ ہیں ان کے خلاف تو ایویڈنس ہی نہیں آتی، اسی لیے ہم ٹیررزم پہ قابو نہیں پا سکتے۔ بہت ساری اعلانات کے باوجود وہ جدید سے جدید ہوتا جا رہا ہے جو دہشت گردی اور طاقتور قوتیں، اور ہمارے جو سسٹم ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔
مجید اچکزئی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کے چچا زاد بھائی اور برادر نسبتی ہیں۔ وہ ضلع قلعہ عبداللہ چمن کے ایک حلقے سے صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی صوبے میں مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت کی ایک اہم اتحادی ہے۔ محمود خان اچکزئی کے بڑے بھائی محمد خان اچکزئی بلوچستان کے گورنر اور چھوٹے بھائی حامد خان اچکزئی بلوچستان کی کابینہ میں صوبائی وزیر ہیں۔ اچکزئی خاندان بلوچستان کا ایک بااثر سیاسی خاندان تصور کیا جاتا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
سرحدی کشیدگی کے سبب لائن آف کنٹرول پر بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والی تجارت معطل ہو گئی ہے۔ اس بارے میں یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے مظفر آباد سے روشن مغل نے۔
پاکستان کے کسٹم حکام کی طرف سے بھارتی کشمیر سے آنے والے سامان کو پاکستانی کشمیر تک محدود رکھنے کے خلاف دونوں اطراف کے تاجروں نے کنٹرول لائن آر پار تجارت معطل کر دی ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد اور سری نگر کے درمیان ہفتہ وار تجارت احتجاج کے باعث جمعے کے روز بھی بند رہی، جس کی وجہ سے لائن آف کنٹرول کو ملانے والی چکوٹھی اوڑی امن پل سے کوئی بھی مال بردار ٹرک کراسنگ نہ کر سکا۔ منقسم کشمیر کے درمیان ہونے والی آر پار تجارت سے منسلک تاجر اعجاز میر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسلام آباد کے کسٹم حکام کی طرف سے پاکستانی کشمیر سے سامان تجارت لے کر جانے والے مال بردار ٹرکوں کی پکڑ دکڑ کے خلاف تاجروں کی طرف سے ہڑتال کی گئی ہے۔
یہ جو سری نگر مظفر آباد تجارت بند ہونے کی مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کسٹم پاکستان کی جانب سے جو جموں کشمیر سے آنے والے ٹرک ہیں ان کی پکڑ دکڑ کے خلاف تاجروں نے احتجاج کر رکھا اور احتجاج تجارت بند کر رکھی۔ تاجروں کا مطالبہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اور آزاد کشمیر کی حکومت کسٹم کا مسئلہ حل کروائے اس کے بعد ہم اس تجارت کو کھولیں.
تاجوں کا کہنا ہے کہ بھارتی کشمیر سے ہفتہ وار کنٹرول لائن آر پار تجارت کے ذریعے آنے والے مال کی پاکستانی کشمیر میں کھپت نہ ہونے کی وجہ سے اسے پاکستانی منڈیوں میں لے جایا جاتا ہے, جبکہ یہاں سے بھارتی کشمیر جانے والا مال بھی بھارت کے مختلف علاقوں میں فروخت کے لیے لے جایا جاتا ہے. تاہم کسٹم حکام کا موقف ہے کہ کنٹرول لائن آر پار تجارت کشمیر کی حد تک محدود ہے, اس تجارت کے ذریعے آنے والا مال فروخت کے لیے پاکستانی کشمیر سے باہر نہیں لے جایا جا سکتا. حد متارکہ آر پار سفر اور تجارت کے نگران ادارے کراس ایل او سی ٹریڈ اینڈ ٹریول اتھارٹی کے ناظم اعلیٰ بریگیڈیئر ریٹائرڈ طاہر امین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ سری نگر اور مظفر آباد کے درمیان تجارت کی بحالی کے لیے پاکستان میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے حکام سے معاملات پر بات چیت جاری ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس معاملے کا جلد کوئی حل نکال لیا جائے گا.
اس میں ہمارا ہم اتھارٹی کے لیول پہ ہم اس مسئلے کا حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ہم نے لیٹر بھی لکھا ہے ایف بی آر کو اور ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. انشاءاللہ انٹر منسٹریل میٹنگ ہوگی, اس میں یہ مسئلہ جو ہے ڈسکس کیا جائے گا اور پھر جو بھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے کوشش ہماری ہوگی کہ کوئی معاملہ بہتر طریقے پہ طے ہو.
روشن مغل, وائس آف امریکہ, مظفر آباد.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
ریاست الاباما سے ڈیموکریٹ جماعت کے نو منتخب سینیٹر ڈگ جونز آئندہ ہفتے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. ایک کانٹے دار مقابلے میں انہوں نے اپنے ریپبلکن حریف رائے مور کو شکست دی تھی. تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
ریپبلکن جماعت کے رائے مور نے انتخابات کے بعد عدالت میں ایک اپیل دائر کی تھی کہ ڈگ جونز کی فتح کے سرکاری سطح پر اعلان کو روکا جائے. تاہم عدالت سے یہ اپیل مسترد ہونے کے بعد ریاست کے گورنر, سیکرٹری آف اسٹیٹ اور اٹرنی جنرل پر مشتمل پینل نے جمعرات کے روز ڈگ جونز کی فتح کی باضابطہ تصدیق کر دی. اپیل میں یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ رائے مور کی شکست کا سبب باقاعدہ نظام کے تحت ہونے والا ووٹر فراڈ ہے, تاہم سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اس دعوے کو مسترد کر دیا. ریاست الاباما کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان میرل کا کہنا تھا,
I don't think there's any doubt from the minds of anybody that's in this room or anybody that's within the sound of my voice that if there was ever a question,
میرا نہیں خیال کہ یہاں اس کمرے میں موجود کسی کے بھی ذہن میں یا جس تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ اس میں کوئی شک ہے کہ ریاست الاباما میں منعقد ہونے والے انتخابات کے بارے میں کبھی بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ وہ شفاف یا درست یا محفوظ نہیں تھے. یہ سوال سب کے ذہنوں سے مٹ چکا ہے. رائے مور نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ان کے پاس ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست جمع کرانے کے لیے ہفتے کی دوپہر تک کا وقت ہے. یہ واضح نہیں ہے کہ وہ شکست تسلیم کریں گے یا نہیں. مور کی انتخابی مہم کو اس وقت سخت دھچکا لگا تھا جب اخبار دی واشنگٹن پوسٹ نے متعدد خواتین کی جانب سے ان پر الزامات کی خبر شائع کی تھی کہ انہوں نے کئی سال پہلے نوجوان لڑکیوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی. اسی دوران ڈگ جونز آئندہ ہفتے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. انہوں نے جیف سیشنز کی چھوڑی ہوئی نشست پر انتخاب لڑا تھا. جیف سیشنز اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ میں اٹرنی جنرل کے عہدے پر فائز ہیں. ڈگ جونز کا کہنا ہے,
Most people, including the president, believe that the people of Alabama spoke.
زیادہ تر لوگ جن میں صدر بھی شامل ہیں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ریاست الاباما کے لوگوں نے بات کہی اور اب انتخابات کے بعد یہ زخم مندمل کرنے کا وقت ہے. گزشتہ 25 برس کے دوران ڈگ جونز وہ پہلے ڈیموکریٹ ہیں جنہوں نے ریپبلکن جماعت کی اکثریت والی ریاست الاباما سے امریکی سینٹ کا انتخاب جیتا ہے. جونز کے جیتنے سے سینٹ میں ریپبلکن جماعت کی اکثریت کم ہو کر اب 51 کے مقابلے میں 49 ہو گئی ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور ملاوی میں پارلیمنٹ میں خواتین اراکین کی تعداد میں اضافے کے مقابلے کو اس وقت دھچکا پہنچا جب حکومت نے کہا کہ وہ خواتین کے لیے 28 مخصوص نشستوں کی تجویز پر غور نہیں کرے گی. ملاوی جنوبی افریقہ کا ایسا ملک ہے جہاں خواتین کو حکومت میں بہت کم نمائندگی دی جاتی ہے, حالانکہ یہ ملک SADC یعنی جنوبی افریقہ کی ترقیاتی تنظیم کا رکن ہے. بلنٹائر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیمکا مازیما کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
ملاوی میں انصاف اور آئین کے امور کے وزیر سیمول ٹمبینو نے کہا کہ حکومت نے یہ شک خارج کر دی ہے کیونکہ بعض حلقوں میں خواتین امیدواروں کو نقصان پہنچے گا. انہوں نے کہا کہ یہ شک ایک طویل اور پیچیدہ قانونی عمل کی حامل ہوگی جس میں آئین اور دیگر انتخابی قوانین میں ترمیم شامل ہے. ایسمی کائنجا اسپیشل لا کمیشن کے رکن ہیں. انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی. انہوں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ 28 نشستوں کی تجویز ایک بہترین متبادل تھی.
There were so many options. There was an issue of taking quotas at party level. There was another option of
بہت سے متبادل تھے جنہیں رد کر دیا گیا. ان میں ایک معاملہ پارٹی کی سطح پر کوٹے کا بھی تھا. ایک تجویز ضلعی لحاظ سے ایک ایک امیدوار کی تھی مگر اس پر اتفاق نہ ہو سکا. ایما کلیا ایک غیر سرکاری تنظیم جینڈر کوآرڈینیشن نیٹ ورک کی قومی رابطہ کار ہیں اور ملاوی میں خواتین کے مساوی حقوق کے لیے سرگرم رہی ہیں.
وہ
کہتی ہیں ملاوی کو جنوبی افریقہ، موزمبیک اور یوگنڈا سے سبق سیکھنا چاہیے جہاں سیاست میں خواتین کو بہتر مقام ملا اور فیصلہ کرنے کے مواقع ملے. انہوں نے کہا ضرورت ہے کہ ہم اپنی حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ ملاوی میں سیاست اور سیاست کے باہر سب کے لیے یکساں مواقع فراہم کرے اور یہ بات ہر صنف کو برابر درجہ دینے کی ہے. جو لوگ صنف کی بنیاد پر حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت پارلیمنٹ میں خواتین کی نشستیں بڑھانے کی تجویز تسلیم کر لے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
13 دسمبر کو امریکہ کے قائم مقام نائب معاون وزیر خارجہ ڈیوڈ رینز نے 11 بکتر بند گاڑیاں، جنہیں اے پی سیز بھی کہا جاتا ہے، اسلام آباد کی کیپٹل ٹیریٹوری پولیس یا آئی سی ٹی پی فرنٹیئر کانسٹیبلری اور خیبر پختونخوا پولیس کو پیش کی. ان کی قیمت 28 کروڑ روپے سے زیادہ بنتی ہے. اس ترسیل سے یہ بات اجاگر ہوتی ہے کہ امریکہ پاکستانی لوگوں کے لیے سیکیورٹی کو بہتر بنانے کی خاطر پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم رکھتا ہے. امریکی کمپنی لینکو نے ان گاڑیوں کو بنایا ہے جو دور دراز اور دشوار راستوں پر چل سکتی ہیں، جن سے سویلین سیکیورٹی فورسز کو جرائم، دہشت گردی اور عسکری پسند سے بچاؤ اور ان کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی. اے پی سیز کا کردار پولیس کی کارروائی کو بہتر بنانے اور پولیس والوں کی زندگیوں کو بچانے میں بہت اہم ہے، جبکہ وہ مسلح گروپوں کے خطرات سے نبرد آزما ہوتے ہیں جن میں دہشت گرد، عسکریت پسند اور منشیات کا ناجائز کاروبار کرنے والے شامل ہیں. نیشنل پولیس بیورو کے مطابق پاکستان میں اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے تقریباً 6,500 سیکیورٹی عہدیدار مارے گئے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے بین الاقوامی منشیات اور قانون کے نفاذ کے امور سے متعلق بیورو یا INL، جس نے اے پی سیز کی خریداری کے اخراجات برداشت کیے ہیں، 90 سے زیادہ ملکوں میں کام کرتا ہے تاکہ جرائم اور بدعنوانی، منشیات کی تجارت کا قلاقمہ کرنے، پولیس کے اداروں کو بہتر بنانے اور عدلیہ کے منصفانہ اور قابل احتساب نظام میں مدد دی جا سکے. 1980 کے عرصے سے INL نے پورے پاکستان میں قانون کے نفاذ، انصاف اور جیل خانہ جات کے لیے وسیع اعانت مہیا کی ہے. ادارہ سویلین سطح پر قانون کے نفاذ کی صلاحیت کو افرادی اور ادارے کی حیثیت سے بہتر بنانے، غیر قانونی منشیات کی تیاری، اس کی تجارت اور استعمال کا قلاقمہ کرنے، قانون کی حکمرانی اور انصاف تک رسائی کو بڑھانے، ایک سے زیادہ محفوظ انسانی اور جیلوں کے زیادہ شفاف نظام میں مدد دینے اور انصاف کے پورے فوجداری شعبے میں صنفی مساوات کے حصول میں پاکستان کی کوششوں میں مدد دیتا ہے. قائم مقام نائب معاون وزیر خارجہ رینز نے کہا کہ پاکستانی پولیس لوگوں کو تحفظ مہیا کرنے کے کام میں ہر دن قربانیاں دیتی ہے. امریکہ اور پاکستان دونوں جگہوں پر ہم اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے پولیس پر انحصار کرتے ہیں اور ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ اور پاکستان میں سیکیورٹی اور قانون کی حکمرانی سے اپنی وابستگی میں پاکستان کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
کانگریس کے لیے آئندہ سال ہونے والے انتخابات میں نیو یارک کے علاقے لانگ آئیلینڈ سے معروف رکن کانگریس پیٹر کنگ کے مقابلے میں ایک اور امیدوار کو میدان میں لانے کے لیے وہاں کی مسلم آبادی، خاص کر پاکستانی برادری، متحرک نظر آ رہی ہے اور انتخابی مہم کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں اسفر امام کی ایک رپورٹ۔
نیو یارک میں پاکستان کے قومی نغموں کی گونج میں آغاز کی گئی یہ تقریب بظاہر بانی پاکستان محمد علی جناح کی سالگرہ کی تقریب ہے، لیکن یہ دراصل اس انتخابی مہم کا حصہ ہے جو آئندہ برس منعقد ہونے والی ہے۔ ان انتخابات میں معروف رکن کانگریس پیٹر کنگ کے مقابلے میں متحرک سیاسی رہنما لیوبا شیرلی اور ان کے دیگر ساتھی رہنماؤں اور منتخب حکام کو مدعو کیا گیا۔ مسلمان، خصوصاً پاکستانی، ان کے حق میں زبردست انتخابی مہم بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پروگرام میں سب سے پہلے پاکستانی امریکن سوسائٹی آف نیو یارک کے نو منتخب عہدیداروں کی حلف برداری کی گئی۔ اس موقع پر خطاب میں پروگرام کے منتظم پاکستانی امریکن سوسائٹی آف نیو یارک کے چیئرمین اشرف عظمی نے کمیونٹی کے مقامی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت پر زور دیا۔
وی نو آل دی پالیٹکس از لوکل، وچ از وائی وی ہیو انوائٹڈ لوکل کینڈیڈیٹس لائک لوبا۔ آئی بلیو آور کمیونٹی کین پلے۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاست مقامی ہوتی ہے، اسی لیے ہم نے مقامی امیدوار کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے، جیسے لیوبا۔ کمیونٹی اس انتخابی مہم میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ رکن کانگریس پیٹر کنگ کے مقابلے میں کھڑی ہونے والی امیدوار لیوبا شیرلی نے اس موقع پر خطاب میں پیٹر کنگ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کو یکساں قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تارکین وطن امریکی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ہمیں پیٹر کنگ اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگوں کو جواب دینا ہے۔ ہم ان کی وجہ سے امریکی اقدار کو فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ پاکستانیوں نے اب سمجھ لیا کہ انہیں اپنے حقوق کیسے حاصل کرنا ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کے نام پر منعقد ہونے والی اس تقریب میں جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کے قیام پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پسنی کے سابق چیئرمین ڈاکٹر تمکین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ قائد اعظم کے کارنامے کو اجاگر کرنے کے لیے ایسی تقریبات کا انعقاد بھی وقت کی ضرورت ہے۔
ہم نے پسنی کے تحت قائد اعظم ڈے منایا یہاں، ہم نے پاکستانیوں کو انوائٹ کیا، پاکستانی کمیونٹی کے جو سربراہ اور لیڈرز ہیں ان کو انوائٹ کیا، پاکستانیوں کو انوائٹ کیا اور امریکن سیاستدانوں کو یہاں انوائٹ کیا۔ اس کا مقصد تھا نہ صرف یہ کہ پاکستان کو ہم قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کرنا، بلکہ بتانا کہ مسلمان ہند کے لیے پاکستان بننا بہت ضروری تھا۔
لانگ آئیلینڈ میں پاکستانی تارکین وطن کی بڑی تعداد آباد ہے، جن کی اکثریت کاروبار سے وابستہ ہے اور پیشہ ورانہ عہدوں پر فائز ہے۔ ماضی میں پیٹر کنگ بھی انتخابات میں کامیابی کے لیے مسلم کمیونٹی کے مراکز اور مساجد کا دورہ کرتے اور ان کے حق میں بیانات دیتے رہے ہیں، تاہم بعد میں ان کی پالیسی میں تبدیلی محسوس کی گئی، جس کے بعد ان کا مسلمانوں، خصوصاً پاکستانیوں سے رابطہ منقطع ہو کر رہ گیا ہے۔ اسفر امام، وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter۔ اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu@voanews.com. خط آپ کے.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر کارنیلیس. خالد حمید کو اب اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.